اگر قرآن کو غور سے پڑھو تو تمہیں معلوم ہوگا کہ خدا تعالیٰ کے بے انتہا رحم نے یہی چاہا ہے کہ انسان باطنی پاکیزگی اختیار کر کے روحانی عذاب سے نجات پاوے اور ظاہری پاکیزگی اختیار کر کے دنیا کے جہنم سے بچا رہے، جو طرح طرح کی بیماریوں اور وباؤں کی شکل میں نمودار ہو جاتا ہے، اور اس سلسلے کو قرآن شریف میں اول سے آخر تک بیان فرمایا گیا ہے، جیسا کہ مثلا یہی آیت ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، البقرہ 223، صاف بتلا رہی ہے کہ توابین سے مراد وہ لوگ ہیں جو باطنی پاکیزگی کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور متطہرین سے وہ لوگ مراد ہیں جو ظاہری اور جسمانی پاکیزگی کے لیے جد و جہد کرتے رہتے ہیں۔ ایسا ہی ایک دوسری جگہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، المؤمنون 52، یعنی پاک چیزیں کھاؤ اور پاک عمل کرو۔ اس آیت میں حکم جسمانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے کلوا من الطیبات کا ارشاد ہے، اور دوسرا حکم روحانی صلاحیت کے انتظام کے لیے ہے جس کے لیے واعملوا صالحا کا ارشاد ہے۔ اور ان دونوں کے مقابلے سے ہمیں یہ دلیل ملتی ہے کہ بدکاروں کے لیے عالم آخرت کی سزا ضروری ہے، کیونکہ جب کہ ہم دنیا میں جسمانی پاکیزگی کے قواعد کو ترک کر کے فی الفور کسی بلا میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اس لیے یہ امر بھی یقینی ہے کہ اگر ہم روحانی پاکیزگی کے اصول کو ترک کریں گے تو اسی طرح موت کے بعد بھی کوئی عذاب مؤلم ضرور ہم پر وارد ہوگا، جو وبا کی طرح ہمارے ہی اعمال کا نتیجہ ہوگا۔ نوٹ: اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کفارہ کچھ چیز نہیں، بلکہ جیسا کہ ہم اپنے جسمانی بد طریقوں سے وبا کو اپنے پر لے آتے ہیں اور پھر حفظ صحت کے قواعد کی پابندی سے اس سے نجات پاتے ہیں، یہی قانون قدرت ہمارے روحانی عذاب اور نجات سے وابستہ ہے۔ چنانچہ یہی تعاون اس بات کی گواہ ہے کہ جن جن شہروں اور گھروں میں جسمانی پاکیزگی کی ایسی رعایت نہیں کی گئی جیسی کہ چاہیے تھی، آخر وبا نے ان کو پکڑ لیا۔ اگرچہ یہ افونتی اجرام کم و بیش ہر وقت موجود تھے، لیکن وہ اندازہ غلیان سمیت کا پہلے دنوں میں اکٹھا نہیں تھا اور بعد میں اور اسباب کے ذریعے سے پیدا ہو گیا۔ یہ کس قدر مشکل بات ہے کہ جب کہ ہم جسمانی ناپاکی اور عفونت مہلکہ کا کوئی اندازہ قائم نہیں کر سکتے جب تک وہ خود ہم پر وارد نہ ہو جائے، بس کیونکہ روحانی سمیت کا ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ کب اور کس وقت ہمیں ہلاک کر سکتی، لہذا ہمیں لازم ہے کہ لاپرواہی اور غفلت سے زندگی بسر نہ کریں اور دعا میں لگے رہیں۔ خدا سے اس کا فضل مانگنا اور دعا میں لگے رہنا اس سے بہتر اور کوئی طریق نہیں، یہی ایک راہ ہے جو نہایت ضروری اور واجب طریق ہے۔ اسی وجہ سے قرآن شریف میں عذاب سے بچنے کے لیے دعا ہی ہمیں سکھائی گئی ہے، اور وہ دعا سورہ فاتحہ کی دعا ہے جو 5 وقت نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ یہ دونوں قسم کے عذابوں سے بچنے کے لیے دعا ہے، کیونکہ آخری فقرہ دعا کا یہ ہے کہ یا الہی ان لوگوں کی راہ سے بچا جن میں تعاون کھوٹی تھی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعا اس لیے ہے کہ تاہم دنیا کے جہنم اور آخرت کے جہنم دونوں سے بچائے جائیں، لہذا میں یقین رکھتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ دعا یعنی سورہ فاتحہ دفع تعاون کے لیے اخلاص سے نماز میں پڑھتا رہے تو خدا اس کو اس بلا سے اور اس کے بد نتائج سے بچائے گا۔ اور ہم اس وقت تمام مسلمانوں کو اس امر کی طرف توجہ دلاتے ہیں کہ اب وہ یقینی طور پر یہ نہ سمجھ لیں کہ تعاون دور ہو گئی اور اس خیال سے پھر غفلت اور گناہ اور معصیت کی طرف جھک نہ جائے، کیونکہ جیسا کہ ہم اپنے پہلے اشتہار میں شائع کر چکے ہیں، ابھی ہم خطرات کے حدود سے باہر نہیں آئے جب تک 2 جاڑے کے موسم خیر سے نہ گزر جائیں اور اس ملک کے کسی حصے میں کوئی واردات کا نمونہ پایا نہ جائے، اس وقت تک اندیشہ دامنگیر ہے۔ سو اگرچہ طبابت کی تدبیریں نہایت عمدہ چیزیں ہیں اور جو کچھ ہماری گورنمنٹ نے ہدایتیں پیش کی ہیں وہ قابل شکر و غمخاری ہیں، مگر تاہم تمام فلاح اور نجات کا مدار انہی تدابیر کو نہ سمجھو، اپنے خدائے رحیم و کریم سے بھی سلو کرو۔ دیکھو کس قدر ملک میں گناہ اور فریب اور جھوٹ اور ظلم اور حق تلفی اور بدکاری پھیل گئی ہے۔ یہ وہی معاصی ہیں جن کی وجہ سے پہلی قومیں بھی ہلاک ہوتی رہی ہیں۔ سو اس غیور خدا سے ڈرو جس کی غیرت ہمیشہ بدکاروں کو نابود کرتی رہی ہے۔ اگر خداوند ذوالجلال سے خوف کرو گے اور اپنے دلوں میں اس کی عظمت بٹھا لو گے تو وہ تمہیں ضائع ہونے سے بچا لے گا اور تم اور تمہاری اولاد بچ جائے گی، اور خدا کا رحم تمہارا حامی ہوگا اور ایسے اسباب پیدا کر دے گا جن سے یہ زہریلا مادہ دور ہو جائے۔ اور اگر دنیا میں مست ہو کر خدا تعالیٰ کی پرواہ نہیں رکھو گے اور گناہوں سے باز نہیں آؤ گے تو وہ قادر ہے کہ تمہاری تمام تدبیریں بیکار کر دے وے اور ایسی راہ سے تمہیں پکڑے کہ تمہیں معلوم نہ ہو۔ دیکھو، یہود میں جب طاعون مصر اور کنعان کی راہ میں پھوٹی تو وہ لوگ اس وقت جنگل میں تھے اور شہر کی افونتوں سے بالکل الگ تھے۔ رنجمین اور بٹیر ان کی غذا تھی، وہ یقین کرتے تھے کہ اب کوئی بلا ہم پر نہیں آئے گی، مگر جب انہوں نے نافرمانی شروع کی اور فسق اور فجور میں مبتلا ہوئے تو وہی ترنجبین اور بٹیر طاعون کا موجب ہو گئے۔ یہ کیسا باریک بھید خدا کی حکمتوں کا ہے کہ چونکہ اللہ جل شانہ جانتا تھا کہ یہ قوم ان قریب سرکشی اختیار کرے گی، اس لیے ان کے لیے دن رات کی غذا ترنجبین اور بٹیر مقرر کیا گیا۔ یہ دونوں چیزیں طب کے قواعد کی روح سے بالخاصیت طاعون پیدا کرتی ہیں، اسی وجہ سے طبیب لوگ امراض جلدیہ میں جہاں بسور اور پھوڑوں کی بیماریاں ہوں ترنجبین دینے سے پرہیز کیا کرتے ہیں۔ بدبخت یہود ایک طرف تو ارتکاب جرائم کا کرتے رہے اور دوسری طرف دن رات بٹیر اور ترنجبین کھا کر طاعون کا مادہ اپنے اندر جمع کر لیا۔ جب ان کے مواخذے کا وقت آیا تو ایک طرف تو جرائم انتہا کو پہنچ چکے تھے جو سزا کو چاہتے تھے، اور دوسری طرف طاعونی مادہ بٹیر اور ترنجبین کے استعمال سے اس قدر ان کے اندر جمع ہو گیا تھا کہ اب وہ تقاضا کرتا تھا کہ ان میں طاعون پھوٹے۔ سو اس ایک ہی رات میں جب یہودیوں کے لیے آسمان سے سزا کا حکم نازل ہوا، ساتھ اس کے مادہ طاعون کو بھی جو تیار بیٹھا تھا، یہ حکم آیا کہ ہاں اب نکل اور اس شریر قوم کو ہلاک کر، تب وہ اس جنگل میں کتوں کی طرح مرے۔ فاتبرو یا اولی الابصار، میں سچ سچ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا بھی یہی حال ہوگا جو ایک قسم کی زناکاری اور چوری اور خونریزی اور مال حرام کھانے اور نو انسان کے دکھ دینے میں درندوں کی طرح دلیری سے قدم رکھتے ہیں۔ نہ خدا تعالیٰ کے حدود اور قوانین سے ڈرتے ہیں اور نہ گورنمنٹ کے مقرر کردہ قانونوں سے ان کو خوف ہے۔ یہی بات تھی جو میرے پہلے اشتہار میں بطور الہام طاعون کے بارے میں مجھے معلوم ہوئی تھی، اور وہ یہ ہے کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم انہ اول القریۃ، یعنی خدا تعالیٰ اس نیکی یا بدی کو جو کسی قوم کے شامل حال ہے دور نہیں کرتا جب تک وہ قوم ان باتوں کو اپنے سے دور نہ کرے جو اس کے دل میں ہیں۔ اس خدا نے اس قریا کو جو اس کے علم میں ہے انتشار سے محفوظ رکھا۔ افسوس کے بعد نادان کہتے ہیں کہ یہ الہام آپ بنا لیا ہے، ان کے جواب میں کیا کہیں اور کیا لکھیں؟ اے بدقسمت بدگمانوں، کیا ممکن ہے کہ کوئی خدا پر جھوٹ باندھے اور پھر اس کے دست قہر سے بچ رہے؟ خدا جھوٹوں کو ہلاک کرے گا، اور وہ جو اپنے دل سے باتیں بناتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ خدا کا الہام ہے، وہ ہلاک کیے جائیں گے کیونکہ انہوں نے دلیری کر کے خدا پر بہتان باندھا۔ راست بازوں کے لیے بھی دن مقرر ہیں اور جھوٹے مفتریوں کے لیے بھی وقت مقرر کیے گئے ہیں۔ جب وہ وقت آئیں گے تو خدا تعالیٰ دکھا دے گا کہ کس نے شوخی سے باتیں کی اور کس نے روح القدس کی آواز کی پیروی کی۔ خدا کی باتوں کو خدائی نشانوں سے تم شناخت کرو گے، سچائی پوشیدہ نہیں رہے گی اور نہ باطل مخفی رہے گا۔ وہ خدا جو ہمیشہ اپنے تئیں ظاہر کرتا رہا ہے، وہ اب بھی دکھلائے گا کہ وہ ان کے ساتھ ہے جو واقعی طور پر اس سے ڈرتے اور نیکی اور پرہیزگاری کی راہوں کو اختیار کرتے۔ اے لوگو، خدا سے ڈرو اور در حقیقت اس سے سلو کر لو، اور سچ مچ صلاحیت کا جامہ پہن لو، اور چاہیے کہ ہر ایک شرارت تم سے دور ہو جائے۔ خدا میں بے انتہا عجیب قدرتیں ہیں، خدا میں بے انتہا طاقتیں ہیں، خدا میں بے انتہا رحم اور فضل ہے۔ وہی ہے جو ایک ہولناک سیلاب کو ایک دم میں خشک کر سکتا ہے، وہی ہے جو مہلک بلاؤں کو ایک ہی ارادے سے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر دور پھینک دیتا ہے۔ مگر اس کی یہ عجیب قدرتیں انہی پر کھلتی ہیں جو اس کے ہی ہو جاتے ہیں، اور وہی یہ خوارق دیکھتے ہیں جو اس کے لیے اپنے اندر ایک پاک تبدیلی کرتے ہیں اور اس کے آستانے پر گرتے ہیں، اور اس قطرے کی طرح جس سے موتی بنتا ہے صاف ہو جاتے ہیں، اور محبت اور صدق اور صفا کی سوزش سے پگھل کر اس کی طرف بہنے لگتے ہیں۔ تب وہ مصیبتوں میں ان کی خبر لیتا ہے اور عجیب طور پر دشمنوں کی سازشوں اور منصوبوں سے انہیں بچا لیتا ہے، اور ذلت کے مقاموں سے انہیں محفوظ رکھتا ہے۔ وہ ان کا متولی اور متعہد ہو جاتا ہے، وہ ان مشکلات میں جبکہ کوئی انسان کام نہیں آ سکتا ان کی مدد کرتا ہے، اور اس کی فوجیں اس کی حمایت کے لیے آتی ہیں۔ کس قدر شکر کا مقام ہے کہ ہمارا خدا کریم اور قادر خدا ہے۔ بس کیا تم ایسے عزیز کو چھوڑو گے؟ کیا اپنے نفس ناپاک کے لیے اس کی حدود کو توڑو گے؟ ہمارے لیے اس کی رضا مندی میں مرنا ناپاک زندگی سے بہتر ہے۔ قرآن شریف میں تمام احکام کی نسبت تقوی اور پرہیزگاری کے لیے بڑی تاکید ہے۔ وجہ یہ کہ تقوی ہر ایک بدی سے بچنے کے لیے قوت بخشتی ہے، اور ہر ایک نیکی کی طرف دوڑنے کے لیے حرکت دیتی ہے۔ اور اس قدر تاکید فرمانے میں بھید یہ ہے کہ تقوی ہر ایک باب میں انسان کے لیے سلامتی کا تعویذ ہے، اور ہر ایک قسم کے فتنے سے محفوظ رہنے کے لیے حسن حسین ہے۔ ایک متقی انسان بہت سے ایسے فضول اور خطرناک جھگڑوں سے بچ سکتا ہے جن میں دوسرے لوگ گرفتار ہو کر بسا اوقات ہلاکت تک پہنچ جاتے ہیں، اور اپنی جلد بازیوں اور بدگمانیوں سے قوم میں تفرقہ ڈالتے اور مخالفین کو اعتراض کا موقع دیتے ہیں۔ مثلا سوچ کر دیکھو کہ اس زمانے کے معاند مولویوں نے ہماری تکفیر اور تکذیب کے خیال کو بغیر کسی تحقیق اور ثبوت کے کس حد تک پہنچا دیا ہے کہ اب ہم ان کی نظر میں اپنے کفر کے لحاظ سے عیسائیوں اور ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں۔ کیا ایک متقی جو واقعی طور پر شکوک کی پیروی سے اپنے دل کو روکتا ہے وہ ان بلاؤں میں پھنس سکتا ہے؟ اگر ان لوگوں کے دلوں میں ایک ذرہ بھی تقویٰ ہوتی تو میرے مقابل پر وہ طریق اختیار کرتے جو قدیم سے حق کے طالبوں کا طریق ہے، کیونکہ قدیم سے اس اصول کو ہر ایک قوم مانتی آئی ہے، اور اسلام نے بھی اس کو مانا ہے کہ جو لوگ انبیاء اور رسولوں اور مامور من اللہ کے منصب سے اپنے تئیں دنیا بر ظاہر کرتے ہیں، ان سے اگر علماء وقت کا کسی حدیث یا کتاب اللہ کے معنی بیان کرنے میں اختلاف ہو جائے تو ان کے ساتھ طریق تصفیہ ایسا نہیں ہے جیسا کہ دوسرے معمولی انسانوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک فریق اپنے طور کے معنی میں زیادہ قوت اور ترجیح دے کر دوسرے فریق کی تکذیب پر جلد آمادہ ہو جاتا ہے، بلکہ باوجود اختلاف تفسیر اور تعویل کے جو مابین واقع ہو، اور باوجود اس بات کے جو بظاہر کسی قول کے وہ معنی قریب قیاس ہوں جو برخلاف بیان کردہ مامورین ہوں، پھر بھی مامورین اور الہام پانے والوں کے مقابل پر سعید لوگ اپنے قرار دادہ معنوں پر ضد اور ہٹ نہیں کرتے، بلکہ جب خدا تعالیٰ کی متواتر تائیدات اور طرح طرح کے نشانوں سے ظاہر ہو جائے کہ وہ لوگ مؤید من اللہ ہیں تو اپنے معنی چھوڑ دیتے ہیں اور وہی معنی قبول کرتے ہیں جو انہوں نے کیے ہوں، وہ بظاہر اس میں کسی قسم کا ذوف بھی معلوم ہو، کیونکہ معنی کے بیان کرنے میں بہت توسع ہے، اور بسا اوقات ایک شخص جو مجاز کا پہلو اختیار کرتا ہے اور ایک عبارت کے معنی مجازی رنگ میں بتلاتا ہے وہ اس دوسرے کے مقابل پر حق پر ہوتا ہے جو ظاہر معنی کو لیتا ہے اور مجاز کی طرف نہیں جاتا، بلکہ ملہمین اور مرسلین کے ساتھ یہ ادب رکھنا لازمی ہے کہ اگر وہ بغیر کسی قرینے کے بھی صرف ان ظاہر کریں تو ان سے قرائن کا مطالبہ نہ کیا جائے جیسا کہ دوسرے علماء سے مطالبہ کیا جاتا ہے۔ ہاں، اس بات کو دیکھنا ضروری ہوگا کہ وہ در حقیقت مؤید من اللہ اور مقبول الہی ہیں، اور جب یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مؤید من اللہ ہیں تو پھر اختلاف کے وقت، یعنی جب کہ علماء میں اور ان میں کسی کتاب الہی کے معنی بیان کرنے میں اختلاف واقع ہو، وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو مامورین نے کیے ہیں۔ اسی اصول پر ہمیشہ عمل درآمد رہا ہے۔ حاشیہ: اگر کوئی کہے کہ اگر اختلاف کے وقت ملہم کے معنوں کو ماننا ضروری ہے تو ممکن ہے کہ ایسا مدعی الہام اور معموریت کا جس کا ہنوز من جانب اللہ ہونا ثابت نہیں ہوا، ایسے معنی خدا کی کتاب کے کرے جن میں صاف الحاد ہو، تو وہ معنی کیوں کر مان لیے جائے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ بموجب وعدہ قرآن شریف کے سچے ملہم کی یہ نشانی مقرر شدہ ہے کہ اس کی خدا تعالیٰ کی طرف سے تائید ہوتی ہے، اور بجز اس کے دوسرا شخص سچی پیشگوئی دکھلا نہیں سکتا۔ پھر جب ان علامتوں سے وہ سچا ثابت ہوا تو پھر وہ ملحد کیوں کر ہوگا؟ خدا کا یہ بھی وعدہ ہے کہ مفتری ہلاک کیا جاتا ہے، غرض یہ ایک تصدیق شدہ مسئلہ ہے جس پر ہزاروں راست بازوں نے اپنے خون کے ساتھ مہر لگا دی ہے کہ اگر مدعی الہام اور وحی اور اس کے غیر میں کسی عبارت کے معنوں میں اختلاف واقع ہو تو بعد اس کے اس مدعی کا سچا ہونا خدا کی تائید اور اس کے نشانوں سے ثابت ہوتا ہو، متنازع فی معنوں میں سے وہی معنی قبول کیے جائیں گے جو اس مدعی کے منہ سے نکلے ہیں۔ یہی وہ طریق ہے جس پر راست بازوں نے قدم مارا ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ جو شخص وحی اور الہام کا دعویٰ کرے، اس کی بات صرف اسی حالت میں رد کرنے کے لائق ہوتی ہے کہ جب وہ صاحب آیات نہ ہو۔ منہ مثلا جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور یہود میں ملاکی نبی کی اس پیشگوئی کے متعلق اختلاف واقع ہوا کہ جو ایلیا نبی کے دوبارہ آنے کے متعلق تھی، تو باوجود اس کے کہ وہ مانے جو یہود کرتے تھے، وہی آیت کے ظاہر مانا تھے، اور حضرت عیسیٰ کا یہ کہنا کہ ایلیا نبی کے دوبارہ آنے سے مراد اس کے کسی مثیل کا آنا ہے، یہ ایک تاویل رقیق بلکہ الحاد کے رنگ میں معلوم ہوتی تھی اور یہودیوں کی نظر میں ہنسی کے لائق تھی، اور ایسا صرفاً ظاہر تھا جس پر کوئی قرینہ قائم نہ تھا۔ مگر پھر بھی نیک بخت انسانوں نے جب دیکھا کہ یہ شخص معید من اللہ ہے اور اس پر وحی کے ذریعے سے اصل حقیقت کھلی ہے، تو انہوں نے انہی معنی کو قبول کیا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے اور یہود کے معنوں کو رد کیا، اگرچہ ظاہر طور پر وہی معنی صحیح معلوم ہوتے تھے۔ پھر اسی قسم کا جھگڑا یہود کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، اور وہ یہ کہ یہود لوگ مثیل موسیٰ کی پیشگوئی کی نسبت جو توریت باب استثناء میں موجود ہے، یہ معنی کرتے تھے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے آئے گا، اور کہتے تھے کہ خدا نے داؤد سے قسم کھائی ہے کہ اسی کے خاندان سے نبی بھیجتا رہے گا، مگر ہمارے سید و مولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ معنی صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ مثیل موسیٰ کا ظاہر ہونا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے یعنی بنی اسماعیل سے ضروری تھا۔ سو اگرچہ یہود کے وہ معنی 2000 برس سے ان کے علماء میں متفق علیہ چلے آئے تھے، اور ایک جاہل آدمی کے لیے ایک قوی حجت تھی کہ جو معنی 2000 برس تک ایک گروہ کثیر علماء میں مسلم الصحت اور ایک اجماعی عقیدے کی طرح تھے، ان کے برخلاف کیوں کر ایک نئے معنی مان لیے جائیں۔ مگر پھر بھی جب عقل مندوں نے دیکھا کہ مؤخر ذکر معنی اس شخص نے کیے ہیں جو معید من اللہ ہے، یعنی ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ بھی خیال کیا کہ انسانی عقل کے اجتہادی معنوں میں غلطی کا احتمال ممکن ہے، مگر جن معنوں کی وحی نے تعلیم کی ہے ان میں غلطی ممکن نہیں، تو جناب نبی علیہ السلام کے معنوں کو قبول کیا، اور مخالفوں کے معنی گو وہ اپنے مذہب کے مولوی اور فاضل کہلاتے تھے، ردی کی طرح پھینک دیے، کیونکہ ان کو یقین ہو گیا کہ یہ شخص معید من اللہ اور صاحب خوارق ہے، اور آسمانی تائیدیں اس کے شامل حال ہیں، لہذا ان کو ماننا پڑا کہ یہود اور نصارہ کے معنی صحیح نہیں ہیں۔ اسی جہت سے صدہا یہودی اور عیسائی مسلمان ہوئے، اور جو معنی 2000 برس سے متفق علیہ چلے آتے تھے وہ چھوڑ دیے۔ اب ان دونوں نظیروں سے قطعی طور پر ثابت ہوتا ہے کہ جب ایک قوم اور مامور من اللہ میں کسی الہی کتاب کے معنی کرنے میں اختلاف پیدا ہو، تو وہی معنی قبول کے لائق ہوں گے جو اس مامور من اللہ نے کیے، گو بظاہر وہ ضعیف اور دور از قیاسی معلوم ہوں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ انجیل اور توریت کے اکثر مقامات کے وہ معنی نہیں کرتے جو نصارہ اور یہود نے کیے ہیں، اور ہم بہرحال ان معنوں کو قبول کریں گے جو قرآن نے کیے ہیں۔ اور جبکہ یہ اصول متحقق ہو گیا، تو اب دیکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے مخالف علماء میں دیانت اور انصاف کا مادہ ہوتا، تو اس صورت میں کہ میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا تھا اور اپنے دعوے کی تائید میں بعض احادیث یا قرآنی آیتوں کے وہ معنی کرتا تھا جو میرے مخالف نہیں کرتے، خدا ترس لوگوں کو لازم تھا کہ وہ اس اختلاف کے وقت بفرض محال اگر میرے معنی ان کی نظروں میں کمزور تھے، تو وہ مجھ سے اسی طریقے ماحود سے تصفیہ کرتے جیسا کہ پہلے راست باز آدمی ایسے وقتوں میں تصفیہ کرتے رہے ہیں، یعنی صرف یہ تحقیق کرتے کہ آیا یہ شخص معید من اللہ ہے یا نہیں۔ لیکن افسوس کہ انہوں نے یہ طریق میرے ساتھ مسلوک نہیں رکھا، حالانکہ اگر ان میں انصاف ہوتا تو ایمانداری کے روح سے اس طریق کا اختیار کرنا ان پر لازم تھا۔ اور عجیب تر یہ کہ جس پہلو کو عبارات کے معنوں میں ہم نے اختیار کیا ہے، وہ نہایت صحیح اور معقولی طور پر قرینِ قیاس ہے، مگر پھر بھی ہمارے مخالفوں نے ان معنوں سے منہ پھیر لیا، حالانکہ ان کا یہ فرض تھا کہ اگر ہمارے معنی ان کے معنوں کے مقابل ضعیف بھی ہوتے، تب بھی تائید الہی کے ثبوت کے بعد انہی معنوں کو قبول کر لیتے۔ اب بتلاؤ کہ کیا یہ طریقے تقویٰ ہے جو انہوں نے اختیار کیا۔ سوچ کر دیکھو کہ جب ایسے اختلافات نبیوں اور دوسری قوموں میں ہوئے ہیں تو سعید لوگوں نے کس طریق کو اختیار کیا ہے؟ کیا یہ سچ نہیں کہ انہوں نے بہرحال وہ معنی قبول کیے جو نبیوں کے منہ سے نکلے؟